الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے، اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درس ہوتا ہے، جو سیرۃ النبی کتاب ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں سے، اور اس کا حصہ پنجم شروع ہے. اس میں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام میں نماز کا مرتبہ. اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اس لیے ان کے اندر سے عملاً اس کی اہمیت جاتی رہی. چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کی کسی مذہب میں آج نماز، یعنی خدا کے سامنے اقرار عبودیت اور اس کی حمد و ثناء کی واضح معین اور تاکید حیثیت حاصل نہیں. یعنی کسی مذہب کے پیرووں بلکہ معلموں کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی، ورنہ جیسے کہ گزر چکا قرآن کی روح سے تو دنیا میں ایسا کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اس اپنی امت کو اس کی تاکید نہ فرمائی ہو. مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا کہیں نماز واضح موقت صورت میں باقی نہیں رہی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتب ہو کر آیا ہے، اس لیے اس فریضہ الہی کو دین کامل میں ایسی منظم واضح موقت و نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے. یہ اسلام کا وہ فرض ہے جیسے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ ہوش حواس باقی ہو کسی حالت میں بھی اس سے سبکدوش نہیں ہوتا. قرآن پاک میں 100 مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کی بجاوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہے. اس کے ادا کرنے میں سستی اور خالی نفاق کی علامت بتائی گئی ہے، اس کا ترک کفر کی نشانی. یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ پیدا ہوا اور اس کی تکمیل اس شبستان قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں. اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اس کے لوازمات ہیں، اور اس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے. چنانچہ سورہ روم میں پہلا حکم یہ دیا گیا، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دین توحید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے. اس کے بعد دوسرا حکم اس سے ملحق یہ ہے، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کو کڑا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اس آیت پاک سے ایک توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے. کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعے سے بڑھاتے نہ رہیں، خود اس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے. یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے. یعنی انسان جو دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کی جو جمیلیں ہیں، دنیا کے جو لوازمات ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے کھینچے، چاہے وہ کانوں کے ذریعے سے کھینچے، چاہے دماغ کے ذریعے سے کھینچے، چاہے اور حصوں کے ذریعے سے کھینچے، لیکن ہر چیز انسان کو کھینچ رہی ہوتی ہے اپنی طرف دنیا کی. اور یہ مستقل ہے، ہمیشہ ہے، مطلب یعنی وہ کوئی لمحہ بھی اس کا خالی نہیں ہوتا. اب اس کے متبادل بلکہ متقابل ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو اس کی اس دنیاوی کشش کی ہر وقت کا دوڑ کر سکے، ہر وقت کا دوڑ کر سکے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں جب ایک دن گزر جائے تو اس دن گزرنے کے ساتھ جو ہمارے اوپر دنیا کے جو چاہتے ہیں وہ جتنی غالب آئی ہوں تو ہماری روحانیت نے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہو، یہ لازم ہے. ورنہ ہر دوسرا دن ہمارا دنیا میں مزید لترنے کا سامان بناتا جائے گا. اب نماز جو ہے یہ پانچ ہے فرض, تو اندازہ کر لے کہ ہر وقت کے ظلمت کے مقابلے میں یہ پانچ دیے روشن کیے گئے تاکہ کوئی لمحہ نور سے مطلب جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ نہ رہے, یعنی جس کو کہتے ہیں محروم نہ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک جو بھی چیز آ رہی ہے اس کا مقابلہ ظہر کی نماز کرے گی, ظہر سے عصر تک جو چیز آئی ہے اس کا مقابلہ عصر کی نماز کرے گی, عصر سے مغرب تک جو چیز آئی ہے اس کا مقابلہ مغرب کی نماز کرے گی, مغرب سے عشاء تک جو خلف شارع ہوا ہے اس کا مقابلہ عشاء کی نماز کرے گی, اور پوری رات میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کا مقابلہ فجر کی نماز کرے گی. اور اگر کوئی مزید ترقی کرنا چاہے اور زیادہ بہتر کرنا چاہے تو تہجد سے مزید روحانیت حاصل کر سکتا ہے. یعنی یہ گویا کہ پورا ایک روحانیت کا نظام ہے جو نفسانیت کے مقابلے میں اب ایک آدمی سمجھتے پانچ نماز تو بہت زیادہ ہے, تو دیکھو نا یہ کیا چیز ہے. اکثر جو ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا ایک گھنٹہ سے زیادہ واز کہے نا تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہ جو باقی 23 گھنٹے وہ دنیا سے اثر لے رہا ہے اس کی طرف وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا اثر لے رہا ہے وہ اس کو کتنا ڈائیورٹ کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے, لیکن بہرحال نہ ہونے سے یقیناً بہتر ہے, نہ ہونے سے یقیناً بہتر ہے. تو اللہ جل شان نماز کا جو بندوبست کیا وہ اس طریقے سے. پھر اللہ جل شان نے نفس کا جو چاپ پھر بھی پڑ چکا ہوتا ہے اور انسان اچھا خاصا اپنی جگہ سے ہل چکا ہوتا ہے, تو 11 مہینے کے بعد رمضان شریف کے روزوں سے اس کا ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے پورے برین, یعنی پورے مطلب گویا کہ اوور ہالنگ کا نظام ہے وہ, اور اس میں بھی نماز شامل کی گئی ہے تراویح کی صورت میں مزید ایکسٹرا. یعنی صرف روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ کے ساتھ تراویح بھی ہے اور تراویح میں قرآن ہے. تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں وہ 11 مہینے کا جو گند ہوتا ہے نا اس کو صاف کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتے. ہاں جی, اور پھر پورے عمر میں اگر انسان مطلب جو ہے نا وہ یعنی نہ کر سکے تو پھر جو ہے نا وہ پورے عمر میں ایک دفعہ حج کے ذریعے سے پورے اچھی طرح جو ہے نا وہ کیا جائے صفائی, تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا تعلق مطلب اللہ کا تعلق بڑھ جائے اور اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ مطلب گویا ہے کہ پورا اللہ پاک نے جو عبادات کا نظام رکھا ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جن میں یہ بھی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے اس طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے. طائف کے وفد نے جب مدینہ منور آ کر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز جہاد اور صدقات سے مستثنا ہونا چاہا. آپ نے دو پچھلی باتوں سے مستثنا کر دیا, لیکن نماز کے مطابق فرمایا جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بلائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز دل کی روشنی ہے, اپنے نسبت فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹنڈک ہے. ایک تمثیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے آگ بجھ جاتی ہے, وہی خواہشات. یہ محبوب ازل کی ہجر و فراق کی ایک آگ ہے, وہ نماز آب زلال ہے جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی سے ہے، کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا اظہار اس کے اعمال سے ہو سکتا ہے. مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے وہ نماز ہی ہے. عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے آخر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ سے فرما رہے تھے نماز اور غلام. یعنی ایک معاملات کی بات تھی اور ایک عبادات کی بات. نماز کی حقیقت، نماز کے لیے اصل عربی لفظ صلاۃ ہے. صلاۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا ہے، دعا کے ہیں. اس لیے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد مانگو. تو مانگنا کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے نا. خدا سے درخواست، اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریف فرمائی. معاویہ بن حکم سلمی، ایک نو مسلم ثابت ہے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو. اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک تھے. اس کے پاس کسی مسلمان کو چینک آئی، انہوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنا شروع کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ نماز ہی میں کہا تم سب مجھے کیوں گور رہے ہو؟ سب نے زانوں پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کا. اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے. نماز ہو چکی تو آپ سے ہم نے پوچھا نماز میں کون باتیں کر رہا تھا؟ لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا. آپ نے ان کو اپنے پاس بلا کر نہایت نرمی سمجھائے کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بہڑائی بند کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. حضرت نعمان بن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اس کے بعد آپ نے کہا تمہارا پروردگار فرماتے ہیں، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جس میں دعا کا نام عبادت بنایا گیا، ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری بات سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں. مستدرک حاکم کتاب الدعا میں ہے کہ اس میں کتاب الدعا میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے. اس کے بعد مذکور تلاوت فرمائی. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے ضمن میں نماز کے صرف ایک لفظ میں ظاہر کی گئی، یعنی خدا کی یاد. اقیم الصلاۃ لذکر، کامیابی اس کے لیے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى، کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی، خدا کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی. انسان کو اپنی روحانی تڑپ والی بے چینی، قلب اضطراب اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر درماندہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون اطمینان کی راحت اس کو صرف ایک اسی ایک قادر مطلق کی پکار دعا التجا ملتی ہے. وہی الٰہی نے اس نقطہ کو ان الفاظ میں بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں خدائی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کی مصیبتوں کے ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعائی چارہ کار بنتے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ثابت قدم و نماز یا دعا کے ذریعے سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو. زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا قادر و توانا کے سامنے سرنگوں ہیں. آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، جھاڑ، چرند، پرند، سب اس کے آگے سر بسجود اور اس کے مقرر احکام کے مقرر کردہ احکام قوانین کے بے چون چرا اطاعت کر رہے ہیں. یہی ان کی تسبیح و نماز ہے. وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ دنیا میں کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس خدا کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير عليهم العذاب حق عليهم العذاب. کیا کیا تو نہیں دیکھتا جو آسمان میں ہو جو زمین میں ہو سارے چاند ستارے پہاڑ درخت جانور ہو؟ بہت سے آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آدمیوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا یوں کہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے. غور کرو کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثنا خدا کے سامنے صرف نگو ہے, لیکن استثناء ایک تو صرف انسان میں ہے کہ بہتیرے اس کو سجدہ کرتے ہو بہتیرے سے روگردان. اس لیے وضاح کو مستحکو انسان کے علاوہ تمام تر مخلوقات بلا استثناء بلا استثناء تعداد گزار ہے, کیونکہ وہ ذاتی ارادہ و اختیار سے سرفراز نہیں ہے. خدا کے حکم کے مطابق ازل سے اپنے کام میں مصروف ہے اور قیامت تک مصروف رہے گی. لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہے. اسلام کی نماز ان کی انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوق کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی اور صرف گندی کی دعوت دیتی. جب دنیا کے تمام مخلوقات اپنے اپنے طرز و اپنے اپنے بولیوں میں خدا کی حمد و ثناء و تسبیح و تحلیل مصروف ہے, تو انسان کیوں نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ لگا کر گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے. یہی اس کی نماز. نماز کی روحانی غرض و آیت, نماز کی روحانی غرض و آیت یہ ہے کہ اس خالق کل رازق عالم مالک الملک منعم اعظم کی بے غایت کوش بخشش اور بے پایا احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں, تاکہ نفس روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و بیچارگی کا نقش بیٹھ جائے, اس کی محبت کا نقشہ رگ رگ میں سرید کر جائے, اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابل زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ نیت و ہر جسمانی فعل اور عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں, جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھکیں جھجکیں اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں. صحیح ان کتاب الایمان میں ہے کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں تشریف فرماتے, ایک شخص نے سائل کی صورت میں آ کر ایمان و اسلام کی حقیقت دریافت کی. آپ سے انہوں نے اس تشریف فرمائے پر پوچھا, یا رسول اللہ احسان کیا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کے بعد اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کے حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھوکے, کیونکہ اس وقت اپنے رب کے سامنے رب کے ساتھ نیاز میں مصروف ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے, شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے سر مبارک باہر نکال فرمایا, اگر نماز لوگوں نے ماضی جب نماز پڑھتے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتے, اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے. نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ. ان تعلیمات سے انداؤ کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات پاری ہو سکتے ہیں اور اس کے اخلاق کو عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اس نقطہ کی شرح اس طرح کی گئی ہے, اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اس پر ایک واقعہ سنیں. سچا واقعہ ہے آج کل کے دور کا. ایک صاحب تھے, کھاتے پیتے گرانے سے تعلق تھا, لیکن عیاشی میں پڑ گئے تھے اور عیاشی کی تقریباً ہر قسم کے گناہوں میں ملوث تھے, اور بقول اس کے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. اب گناہ کیا ہے؟ یہ نفس کا غلام بننا ہے. شیطان کا گویا کہ وہ بننا ہے, یعنی ساتھی بننا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونا ہے. تو اس کا انسان کے روحانیت پر جو اثر پڑتا ہے ابتدا میں وہ محسوس نہیں کرتا, بلکہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ یہ کروں گا تو سکون مل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ مزید زیادہ عیش کروں گا تو سکون مل جائے گا, اب جیسے اے سی میں بیٹھوں گا تو سکون مل جائے گا, بڑے اچھے گاڑی میں بیٹھوں گا تو سکون مل جائے گا, بہت اچھے گھر میں بیٹھوں گا تو سکون مل جائے گا, اس میں بہت بڑا گارڈن ہوگا تو سکون مل جائے گا, میرے حکمراں میرے نوکر چاہ کروں گے تو سکون مل جائے گا. یعنی یہ گویا کہ اس کے تصورات میں یہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ بے سکونی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب بے سکونی بذات خود ایک عذاب ہے, لیکن اس بے سکونی کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے, اور وہ اضافہ مایوسی کا ہے کہ جب اس کو نظر آتا ہے کہ میں دیکھو ہر قسم کا غلط کام کر رہا ہوں, مطلب گویا کہ میں عیاشی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اس کے باوجود مجھے سکون نہیں مل رہا, تو میں کب, مجھے کب ملے گا, مجھے کب ملے گا؟ یہ وہ ایسی چیز ہے جو کہ اس کو تباہی کے دانے کی طرف لے جاتا ہے, جس کا اینڈ خودکشی ہے. اس کی ابتدا کھوکھلے کہیں, بہت تیز ڈرم میوزک ہے, ہاں جی مارک اٹھائیے, لڑائی جھگڑے, یہ اس کی ابتدا ہے. کیونکہ اس کا اندر کا جو باغی نفس ہے وہ جو ہے نا, مطلب اب اس کے خواہشات پورا کر کے گویا کہ وہ سکون کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ جتنا اس طرف جا رہے ہیں مزید بے سکونی کی طرف, کیونکہ راستہ اس نے غلط منتخب کیا, سکون والا راستہ ہے ہی نہیں. تو اس کے ساتھ بھی ہوا کہ اینڈ میں خودکشی کے لیے تیار ہو گیا. کہ ظاہر ہے مطلب مجھے تو کسی حالت میں بھی سکون نہیں ملا, تو بس مار دوں اپنے آپ کو, اور مارنے کا پروگرام بنا. یہ خود اس کے اپنے بیان کر دی بات ہے, اور میرے اس سے ملاقات بھی ہو چکی. تو خودکشی کا طریقہ بھی بہت خطرناک ذہن میں رکھا, اور وہ یہ تھا کہ شراب میں میں جو خوابہ اور گولیاں ڈال دوں گا اور اس کو پی لوں گا, اللہ غفور رحیم. یعنی یہ اس کو شیطان نے سمجھا ہوا تھا کہ اللہ غفور رحیم, بس ٹھیک ہے, پروگرام تو اس نے بنا لیا. اس کا چچا بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑے بزرگ تھے, تو اس نے کہا چلو مارتا تو ہے اپنے آپ کو, تو چلو آخری وقت میں ملاقات کر لو چچا سے. تو ملاقات کے لیے گئے اور ان کو کچھ اپنے حوالے بتائے اور اپنا ارادہ بتایا. انہوں نے کچھ بھی نصیحت نہیں کی, نے کہا جا نماز پڑھو, اس طرح کہا جا نماز پڑھو. اب اس نے کہا اچھا 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 میرے خیر خواہ ہے, تو میں آج ان کی بات مان لیتا ہوں, پھر کر لوں گا. تو جا کر اس نے نہائے, صاف کپڑے پہنے, نماز کا وقت ہوتا نہیں, تو ظاہر ہے اس نے پھر نفلی نماز پڑھنی تھی یا قضا پڑھنی ہوگی, جو بھی ہو وقت کی نماز, تو یا اس وقت کی جو بھی نماز ہوگی تو پڑھنی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, اور بس سجدے کی دیر تھی کہ بس میں نے رونا شروع کر دیا, روتا رہا خوب رویا, ہاں جی, اور بس اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہوا. تو جب اس نے نماز پوری کی تو بالکل بدل چکا تھا, خودکشی کا ارادہ ترک کیا, اپنے چچا کو فیصلہ سنایا, بہت خوش ہوئے. پھر اس نے نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی شروع کی, توبہ کر لیا. مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے, پھر ایسے مثالی شخصیت بن گئے کہ ان کا یہ حال تھا کہ ایک تو لوگوں کے کام بہت آتے تھے, یعنی دفتر سے سودا لانا, یہ کرنا, ان کے دوسرے ادھر ادھر کام, یہ بس اس میں لگے رہے خود عبادت میں, اور یہ کہ ان کے سامنے کوئی غیبت نہیں کر سکتا تھا, اگر غیبت کوئی شروع کر لیتا تو خاموشی کے ساتھ اس کو کچھ نہیں کہتا, ادھر سے چل کے دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں, اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. ہاں جی, یہ مطلب ان کی حالت تھی, اور بڑی اچھی موت اللہ تعالیٰ نے بعد میں نصیب فرمائی تہجد کے وقت. ہاں جی, تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ کا احسان. اللہ کا احسان تو بہت زیادہ ہے, بہت کرم ہے, تو وہ نماز کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, ہاں جی, نماز کے ذریعے سے انسان حاصل. تو نماز میں بڑی روحانیت ہے, اور یہ روحانیت ہر خاص و عام کو ملتا ہے, اس کے دروازے کسی پر بھی بند نہیں ہیں, لیکن ہر ایک کو حسب استعداد کم و بیش ملتے ہیں. جو زیادہ اللہ کے قریب ہو تو اس کو زیادہ ملتے ہیں, جو نسبتاً کم اللہ کے قریب ہو تو اس کو کم ملتے ہیں, لیکن ملتے سب کو ہیں. تو نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتا ہے. ہمیں نفسانی جو اثرات ہیں ہمارے اوپر جو ہو چکی ہوتی ہیں, ان اثرات کو دھوتا ہے اور اس کے شر سے ہمیں بچاتا ہے. اس لیے جو ارشاد فرمایا نا حدیث شریف میں کہ جس کے گھر کے راستے میں پانچ نہریں ہوں اور اس پانچ نہروں سے وہ ہر نہر میں نہا کے آگے بڑھتا ہو تو گھر تک پہنچتے ہوئے کیا اس کے پاس اس کے اوپر کوئی گند وغیرہ باقی رہا ہوگا. ہاں جی, تو یہ نماز کے مطلب ظاہر وہ نماز تطہیر ہے, تطہیر کے نماز نظام ہے. یا اللہ, اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ تو میں نے جو واقعہ بتایا اس کے اوپر بالکل فوراً فٹ بیٹھتا ہے. اس آیت میں نماز کی دو قیمتیں بیان کی, ایک تو یہ کہ نماز برائیوں بے حیائی سے روکتی ہے, اور دوسرے سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے, اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. بے حیائی و برائی کے باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے, یعنی سلبی حالت کی ایجابی صورت ہے, جس کا اصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے. چنانچہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصل, کامیاب ہو جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. اس آیت سے معلوم ہے کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے اصول کی تدبیر یہ کہ اپنے پروردگار کا نام لے, نماز پڑھے. اس سے زیادہ واضح یہ آیت مبارک ہے, انما تنظر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکى فانما یتزکى لنفسه والی اللہ المصیر. تو انہیں کو تو ہوشیار کر سکتا ہے جو بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز کڑی کیا کرتے ہیں, اور جو تزکیہ اور دل کی صفائی کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے, اور آخر دنیا خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس ظاہر ہو کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوری سے بچاتی اور نفسیاتی برائیوں سے ہٹاتی اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے. فرمایا ان الانسان خلق علوا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بے شک انسان بے صبر رہا ہے بنا ہے, جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرایا, اور جب کوئی دولت ملے تو بخیل, لیکن وہ نمازی ان باتوں سے پاک ہیں جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لیے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے. نماز کے انہیں اثرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں ثابت فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس پر میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی اس طرح گناہوں کو دھوتی جس طرح پانی میل کو. ایک دفعہ ایک بدوی نے مسلمان نے آ کر اپنے گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی, اس پر یہ فرمایا اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. ان دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں نماز کھڑی کیا کر, بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی, یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیرو میں جس قسم کی جذبات و محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے, ان کا اصل سرچشمہ یہی نماز ہے جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائی گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا, جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے. تو یہ جو ظاہر ماشاء اللہ نماز کے برکات ہے, یہ قرآن سے اور حدیث سے ظاہر ہے. سب کو اس کا پتہ چلتا ہے, لیکن بعد میں اللہ پاک جن پہ معرفت کے دروازے کھولتے ہیں تو پھر ان کو اس ذریعے سے وہ چیزیں محسوس ہوتی ہے، جو ہدایت کے بڑے نظام ہیں جس کے ذریعے سے ہدایت ملا کرتی ہے. اور اس میں تین چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن اور حقیقت کعبہ. اور ہمارے نقشبندی سلسلے میں جو تیاری کروائی جاتی ہے، سو سے مطلب جو نا آج کل ان چیزوں کا مطلب وہ نہیں بتایا جاتا، جو تیاری کروائی جاتی ہے. تیاری کیا ہے؟ مثلا ہم لوگ دل کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو مراقبہ کہتے ہیں، وہ مراقبہ نہیں ہے، وہ مراقبے کی تیاری ہے. مراقبے کی تیاری ہے. سب سے پہلے گویا کہ آپ کو مانوس کرا دیا جاتا ہے ذکر کے مقامات سے، جہاں ذکر زیادہ مؤثر طور پر ہو سکتا ہے ابتدا میں، بعد میں تو سب جگہ پہ ہو سکتا ہے. ابتدا میں مطلب جن کو ہم سینسنگ پوائنٹس کہتے ہیں، تو ان سینسنگ پوائنٹس پر ذکر کو بٹھانا ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. ذکر سے ایکٹیویٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو اصل ہے، یعنی جڑ جو عرش پر ہے، اس کے ساتھ کنیکشن آپ کا ہو جائے. تو یہ جو لطائف ستہ ہے وہ اس کے لیے ہے. جس وقت کسی کے یہ مقامات ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ذاکر ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر فیض آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور فیض کا اپنا ایک چینل ہے، وہ چینل پر اس کا متعارف تعارف کرایا جاتا ہے چینل کا. تو پہلا چینل دل کا ہے، دوسرا چینل وہی روح کا ہے، تیسرا چینل سر کا ہے، پھر خفی کا ہے، اخفا کا ہے. یعنی فیض ان جگہوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ذکر، وہ ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اس کی زمین کو تیار کر لی جاتی ہے، پھر اس میں فیض آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پوائنٹ کے اوپر. تو یہ سب تیاری ہے، یہ مراقبات نہیں ہے. اس کو لوگوں نے مراقبات کہا، لیکن عام لوگ کے لیے مراقبات ہے، لیکن بہرحال یہ اصل میں مراقبات کی تیاری ہے. تو یہ دو دور ہو گئے. پہلا دور تھا جو پانچ لطائف ہیں ان کا اجرا، دوسرے دور میں فیض کا اجرا ہے ان جگہوں پہ، اور پھر تیسرا دور جو ہے یہ مراقبات ہے. لیکن ان مراقبات کی جگہوں کو مشارب کہتے ہیں، یعنی قلب بھی مشرب ہے، روح بھی مشرب ہے، سر بھی مشرب ہے، خفی بھی مشرب ہے، اخفا بھی مشرب ہے. تو اس کے پھر اپنے اسپیسیفک گویا کہ مراقبات ہے جو کہ اس پہ کیے جاتے ہیں. یعنی دل پر فعال لما يريد کا، کہ ہر چیز اللہ کرتی ہے. روح پر مطلب صفات ثبوتیہ کا، کہ اللہ پاک کے صفات ثبوتیہ جو ہیں ان کا استحضار نصیب ہو جائے. اصل میں یہ جو مراقبات ہے، یہ بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پختگی لانے کے لیے، یعنی استحضار. تو پہلا استحضار توحید کا ہے، دوسرا استحضار صفات کا ہے، تیسرا استحضار شان کا ہے، شیونات کا ہے، اللہ کی شان. چوتھا استحضار جو ہے یہ تنزیہ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، یہ چیز مٹانا، یہ تنزیہ کا ہے. اور پانچواں استحضار شان جامعہ کا، ان تمام چیزوں کا ایک مجموعی کیفیت، توحید، صفات اور شونات اور جو تنزیہ ہے، ان سب کا ایک جامع کیفیت، اس کو شان جامع کہتے ہیں. اور یہ مطلب شان جامع اخفا پر ہوتا ہے. اس لیے اخفا جس کا جاری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے جاری ہو گئے. اب اس کے بعد پھر جو مراقبات ہیں اس میں پھر دو چینلز ہیں، دو پیرل روٹس ہیں. ایک روٹ حقائق انبیاء کا ہے اور ایک روٹ حقائق مطلب جس کو کہتے ہیں عبادات اور مقامات کا. تو پہلے روٹ میں حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، حقیقت آدمی، حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت محمدی، حقیقت حمدی، وہ ہے. اور دوسرے میں حقیقت کعبہ، حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن، یہ ہے. یہ اصل میں مراقبات ہے، کیونکہ اس میں ان جگہوں کے جو یا ان کیفیات کے جو احوال ہیں وہ دل پہ طاری ہوتے ہیں. اب چونکہ نماز تو آپ نے ساری عمر پڑھنی ہے، تو اگر حقیقت صلاۃ کا آپ کا مراقبہ صحیح ہو تو نماز میں آپ کا کام آ جائے گا. اور اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو قرآن پاک حقیقت آپ پہ کھل جائے گی، اور جب حج پہ جائیں گے تو کعبہ کی حقیقت. اس طرح گویا کہ ماشاء اللہ ایک انسان ان اعمال کی حقیقت تک پہنچ جائے گا، حقیقت اعمال. پھر اس کے بعد سچ ایسے مراقبات آ جاتے ہیں جو کہ بس یوں کہہ سکتے ہیں ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، پھر معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ مطلب میرا ہے کہ حضرت مجدد غفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کے ذریعے سے ان حقائق کو کھولنے کے دروازے متعارف کیے ہیں. باقی تو اصل تو ابدیت ہے. یا کریم
یوما فبالأسحار صل على محمد ولا تترك رسول الله يوما ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد فما أحلى الصلاة على محمد شفاء للقلوب لها ضياء شفاء للقلوب لها ضياء فنور مستمد من محمد فنور مستمد من محمد بها يسر وتفريج لكرب بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على محمد لمن أهدى الصلاة على محمد وأفضلها إلى ما كنت يوما وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد بروضته تصلي على محمد تصلي باشتياق في مقام تصلي باشتياق في مقام عظيم الشان يسمعها محمد عظيم الشان يسمعها محمد فيا سعد الذي قد جاء يوما فيا سعد الذي قد جاء يوما لقد أهدى السلام على محمد لقد أهدى السلام على محمد تقي بل سعيد مستجاب والله تقي بل سعيد مستجاب ويا ويوم الحشر شافعه محمد ويوم الحشر شافعه محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد
جب کوئی مشکل پڑے پڑھنا درود جب کوئی مشکل پڑے پڑھنا درود وقت تہجد رات میں پڑھنا درود جب کوئی مشکل پڑے پڑھنا درود کتنا میٹا ہے درود پڑھنا تو دیکھ کتنا میٹا ہے درود پڑھنا تو دیکھ نہ کبھی رہ جائے یہ پڑھنا درود نہ کبھی رہ جائے یہ پڑھنا درود آپ پر درود پڑھنے سے تو جان آپ پر درود پڑھنے سے تو جان نور شفا مل جائے ہے پڑھنا درود نور شفا مل جائے ہے پڑھنا درود جب کوئی مشکل پڑے پڑھنا درود ختم اس کی برکتوں سے مشکلیں ختم اس کی برکتوں سے مشکلیں ہو ہر ایک یہ دیکھ لے پڑھنا درود ہو ہر ایک یہ دیکھ لے پڑھنا درود کیا کرامت اس کی تو پائے گگر کیا کرامت اس کی تو پائے گگر روز پر جا کر پڑے پڑھنا درود روز پر جا کر پڑے پڑھنا درود خود سماعت اس کی فرماتے ہیں آپ خود سماعت اس کی فرماتے ہیں آپ جتنے شوق سے بھی پڑھے پڑھنا درود جتنے شوق سے بھی پڑھے پڑھنا درود کیا سعادت مند ہے جو یا بھی پڑھے کیا سعادت مند ہے جو یا بھی پڑھے وہاں پہنچ کر بھی پڑھے پڑھنا درود وہاں پہنچ کر بھی پڑھے پڑھنا درود متقی خوشبخت وہ اشخاص ہیں متقی خوشبخت وہ اشخاص ہیں آپ شفیع ہوں گے جن کے پڑھنا درود آپ شفیع ہوں گے جن کے پڑھنا درود جب کوئی مشکل پڑے پڑھنا درود وقت تہجد رات میں پڑھنا درود اللہ تعالیٰ ہم سب
سلام علی عباد الذین اصطفیٰ
سلام علی المرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقعد المقرب عندک اللہم رب ہذہ الدعوۃ القائمۃ الصلاۃ النافعۃ صلی علی محمد وارض عنی رضی اللہ تسخط بعدہ وبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواج ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحق أداء وآت الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسول أمتي وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا ما هم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا ما هم. صلاة الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ التحیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بسم اللہ باللہ التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اسأل اللہ الجنۃ اعوذ باللہ من النار التحیات الزاکیات الطیبات زاکیات للہ طیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بسم اللہ باللہ خیر اسماء التحیات الطیبات الصلوات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلوا بالحق بشیرا ونذیرا وان الساعه اتيت الله ربا في السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكاه لله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله بسم اللہ تحیات اللہ صلوات اللہ زکات اللہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ التحیات الطیبات صلوات زکات اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ واشہد ان ادھر نہیں مسنگ ہے واشهد ان محمد عبد الرسول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات الطیبات الصلوات الزکیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد الرسول عبد اللہ ورسول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین التحیات اللہ صلوات طیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ التحیات المبارکات الصلوات طیبات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید نحمدک یا خیر معمولی و اکرم رسول علی ما علمت من نجات مقبول من قربات عند اللہ و صلاۃ الرسول فصلی علی مختلف الدبور والقبول و انشابت الفروع من السؤول ثم نسلک بما سنقول من السوال من کل قبول اللہم انی اسلک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسی نجیک وعیسیٰ روحک و کلمتک و بکلام موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود الفرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بکل وحی وحیتہ او قضاء قضیتہ او سائل آتیتہ او فقیر اغنیتہ او غنی افقرتہ او ضال ہدیتہ و اسألک بسمک الذی وضعت علی الارض فاستقرت و علی السماوات فاستقلت و علی الجبال فرست و اسألک بسمک الذی استقر بعرشک و اسألک بسمک الطاہر المطہر المنزل فی کتابک من لدنک بسمک الذی وضعت علی النہار فاستنار و علی اللیل فاظلم بعظمتک و کبریائک و بنور وجہک ان ترزقنی القرآن العظیم و تخلطه بلحمی و دمی و سمی و بصری و تستعمل به جسدی بحولک و قوتک فانه لا حول ولا قوة محبت الا بك. اللهم لا تؤمننا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتكنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اني اسالك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا الى رحمتك، يا من يكفي عن كل احد ولا يكفي منه احد، يا احد من لا احد له، ويا سند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منك. نجني مما نافي عين واني على ما انا اليه، ومما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك، امين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا اهلك وانت رجائي. فكم من نعمه انعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بليه ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمتي شكري فلم يهرمني، ويا من قل عند بليه صبري فلم يخذلني، ويا من راني الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا. أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبقدر في نوح الأداء والجبابرة. اللهم إني على ديني بالدنيا ولا آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما هدرته. يا من لا تدره الذنوب ولا تنقص المغفرة، هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يدرك، إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا وعافية من جميع البلاء، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغناء عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانتي، وجل علانتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المهجرين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بأدائك وتكرم بأتائك. اللهم لك الحمد حمد دائما دوامك، ولك الحمد حمد خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمد لا منتهى دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائل الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل بقلبي دينك، واحفظني من ورائنا برحمتك. اللهم ثبتني ذله واهدني ذله. اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فول بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا من رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في انفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليت بي من الخائن اشددا، فمسكني بسنه الحق وشريعه الاسلام. اللهم اني اسالك تمام النعمه في الاشياء كلها، والشكر لك عليه حتى ترضى، وبعد الخيره في جميع ما يكون فيه الخيره، وجميع ما يسر الامور كلها لا بماسورها يا كريم. اللهم فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس القرآن، شكر الشمس والقمر حسبانا، قونا على الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وسنيك إلى بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وسنيك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما استدرتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رديت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من خليل أماكن أين تريعني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفن والراسية نزاها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إني أعوذ بك من تسد عن لي وجهك يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل سامي يؤذيني، وأعوذ بك من كل عمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غني يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم، وأعوذ بك من موت الغم. ثم يقول بعد الختم: تقبل هذه الدعوة في حق محمد أشرف علي وعبد واسي محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد الإشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنزيم الحق ولي وجميع المتعلقين وجميع المتقين وفي حق ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى على سيد الكائنات واكرم المخلوقات سيد صلاه تسبق الايات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك.